الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک نظام رکھا ہے اپنے دوستوں کا. اللہ کی دوستی تلاش کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ لگے رہو تو تم بھی میرے دوست بن جاؤ گے. ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ جب انسان اٹھے گا بیٹھے گا تو سچائی اس کے اندر بھی سرایت کر جائے گی. گرمی کا موسم ہو، ٹھنڈک کی ضرورت ہو تو انسان ایسی کے قریب آتا ہے تو ٹھنڈک اس کے وجود کو لگنا شروع ہوتی ہے. سردی کا موسم ہو، گرمی کی چاہت ہو تو انسان ہیٹر کے قریب بیٹھتا ہے تو وجود میں گرمی کا احساس شروع ہو جاتا ہے. جس دل میں اللہ کی محبت کی تڑپ ہو، طلب ہو کہ میرے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سما جائے، تو وہ اللہ والوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا شروع کرے کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت مچلتی ہو، تو یہ قرب چند دنوں کے بعد اس کے دل میں بھی ایسی کیفیت، ایسی حرارت پیدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سما جائے گی. جس انداز والے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا وہی انداز اپنی زندگی کے اندر انسان محسوس کرتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ حضرت، یہ جو جملہ ہے اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سال طاعت بحریا. اچھوں کی صحبت اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت برا بنائے گی، یہ مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے. جیسوں کے ساتھ رہے گا ویسا ہی بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل. انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے. دوستی کا انتخاب کے وقت اچھے انسان کو دوست بنائے گا تو اچھائی اس کے اندر آئے گی، برے انسان کو دوست بنائے گا تو برائی اس کے اندر آئے گی. نیک سیرت شریف طبیعت دوست ہوں گے تو اس کے اندر بھی نیکی کے جذبے ابھرنے لگیں گے، شرافت طبعی اس کے اندر بھی آئے گی. اگر دوست بگڑا ہوا ہو، بدنیت ہو، بری صحبت، بری سوچ والا ہو، تو وہ اپنے برے اور گندے اثرات آہستہ آہستہ اپنے دوست کے اندر بھی منتقل کرے گا. تو صحبت اور ساتھ، صحبت کا معنی کسی کے ساتھ رہنا، یہ جو ساتھ ہے، اچھوں کا ساتھ انسان کو اچھا بناتا ہے، بروں کا ساتھ انسان کو برا بناتا ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سب سال اطاعت بحریا، کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت تجھے میسر آ جائے تو ایک لمحہ اور ایک زمانہ، تھوڑا سا وقت بھی یہ 100 سالہ ایسی عبادت سے بہتر ہے جس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا، شوشا نہ ہو. تو 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے کہ انسان کو اگر کسی نیک انسان کی صحبت میسر آ گئی تو یہ صحبت اس 100 سالہ بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال اطاعت بے ریا. صد کہتے ہیں 100 کو، جس سے صدی بنا ہے. فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر لکھ سال اطاعت بحریا، کہ اگر نیک لوگوں کی کچھ وقت، کچھ لمحے کی صحبت بھی میسر آ گئی تو وہ 100,000 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اگلا آدمی اور حیران ہوا کہ میں تو 100 سال والی بات نہیں سمجھ پایا. آپ فرما رہے ہیں 100,000 سال کی بھی عبادت اس سے بہتر ہے کہ نیک صحبت انسان کو میسر آئے. اس کے بعد پھر آپ نے وضاحت فرمائی، فرمایا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ انسان سال ہر سال عبادت کر جائے، بھلے وہ سال ہر سال ہوتے ہوتے 100,000 میں تبدیل ہو جائیں، کیا یہ سینکڑوں سال عبادت کرنے کے بعد بھی اس بات کا حقدار بن جاتا ہے کہ یہ جنت کا حقدار ہے؟ اپنی عبادت کے بل بوتے پر بھلے وہ خالص ہو، اپنی سینکڑوں سال کی عبادت کے بل بوتے پر کیا یہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، جنت کا حقدار کہلاتا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا اور اس کے فضل اور رحمت کے بغیر جنت کا حقدار کہلائے گا؟ ہاں کہ نہیں. فرمایا کہ ابلیس نے سینکڑوں برس سال ہا سال اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا. سال ہا سال برس ہا برس اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرنے والا لمحوں میں کیسے راندہ درگاہ ہوا؟ وہ ساری عبادت، وہ اطاعت جس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا مور، وہ ایک امتیازی شان رکھنے والا کہ جس نے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیا ہو، لیکن جب نامرادی سامنے آئی، ناکامی سامنے آئی اور راندہ درگاہ ہونا مقدر ہوا، تو وہ ایک حکم کی عدولی، ایک حکم سے سرکشی اور نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی اس بات سے انحراف، اس کو لے ڈوبا. وہ سال ہا سال کی عبادت وہ ساری پڑی کی پڑی رہ گئی، دھری کی دھری رہ گئی اور مردود ہو کر اخرج منہا فإنک رجیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو مردود بنا کر نکال دیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت اور پھٹکار، رحمت سے دوری تجھ پر برستی رہے گی قیامت تک. تو فرمایا کہ دیکھو، سینکڑوں سال کی عبادت ایک طرف رہ گئی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی، خلاف ورزی کے. اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتے تو سربہ سجود ہو گئے لیکن یہ سرکشی پر آ گیا، ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، اڑی بڑی پہ آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے حجت بازی کرنے لگا، راندہ درگاہ ہو گیا. بل عم بعور، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عبادت گزار گزرا ہے، سینکڑوں سال عبادت کرتا رہا، لیکن جب بدبختی کا وقت آیا تو حالت یہ ہو گئی کہ انجام ایسا بھیانک ہوا، کتے کی طرح حالت بنی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے تذکرہ فرما دیا. تو فرمایا کہ سال ہا سال عبادت انجام دے لینے کے باوجود بھی انسان کو اس بات کی ضمانت نہیں ملتی کہ وہ جنت کا حقدار ہو جائے، کایا پلٹ جائے اور کبھی بھی کوئی برا وقت آ جائے، توفیق سلب ہو جائے تو وہ جنتی ہونے کے بجائے جہنمی بن جاتا ہے، بدبختوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. کثیر عبادت کے باوجود بھی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں کہ یہ واقعتاً جنتی ہی ہے. لیکن فرمایا کہ جو کوئی شخص نیک صحبت میں بیٹھا، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے عرش پر لکھوا دیا، ہم جلساء لا یشقا جلیسہم، کہ جہاں ذکر اللہ کی محفلیں ہوں، اللہ کی باتوں والی محفلیں ہوں، اللہ کی یاد والی محفلیں ہوں، جہاں اللہ کے نیک بندے جوڑ کرتے ہوں، جمع ہو جاتے ہوں. اس محفل میں آنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھوا دیا کہ ہم جلسا، ان یہ ایسے ہم نشیں ہیں، لا یشقا جلیسہم، کہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ جو شخص بدبخت نہیں، اس کے لیے حسن خاتمہ یقینی ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا یقینی ہوگا. اس لیے کہ جو بدبخت ہوگا اس سے تو جاتے جاتے ایمان لے لیا جائے گا، تبھی وہ بدبخت بنے گا، اس کے نصیب کھوٹے ہوں گے. لیکن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، مطلب یہ کہ اس کا خانہ خراب نہیں ہوگا، اس کا انجام خراب نہیں ہوگا، اس سے ایمان کو نہیں چھینا جائے گا. تو فرمایا کہ یہ جو ضمانت مل رہی ہے، یہ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت پر مل رہی ہے. تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ کے بجائے، فرمایا لکھ سال اطاعت بیریا کہوں تو بیجا نہ ہوگا. کہ اگر اپنی عبادت کے بلبوتے پر انسان اس گھمنڈ پہ آ جائے کہ مجھ پر تو جنت واجب ہو گئی، تو فرمایا ساری عبادت بیکار ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نصیحتیں فرما رہے تھے مختلف، ان میں فرمایا کہ بعض دفعہ کوئی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ بن کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. فرمایا کہ بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ سے دوری کا اور جہنم میں گرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ سے قرب اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پھر وضاحت فرمائی، فرمایا کہ مطیع مغرور، اطاعت بھی کر رہا ہے اور غرور بھی کر رہا ہے، گھمنڈ بھی کر رہا ہے، تکبر میں مبتلا ہے کہ میں تو عبادت گزار ہوں، میں تو رات دن اللہ اللہ کر کے رات دن گزار رہا ہوں. فرمایا کہ متی مغرور یہ گناہگار ہے, عبادت بھی کر رہا ہے لیکن عبادت پر گھمنڈ ہے, ناز ہے اور فخر ہے, یہی گھمنڈ اس کی ساری عبادت پر پانی پھیر رہا ہے. فرمایا کہ متی مغرور گناہگار ہے, اور گناہگار نادم یہ متی ہے کہ گناہ ہو گیا لیکن ندامت کی وجہ سے شرمندہ ہے اور سر جھکایا ہوا ہے, نادم ہے, شرمندہ ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, پچھتا رہا ہے. فرمایا کہ گناہگار نادم یہ حقیقت میں متی اور فرما بردار ہے, اس نے گناہ کر کے ندامت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر کے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا. بات یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی کے رحم و کرم پر, اسی کے فضل و عنایت پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق شامل حال ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے معاملات دیکھتے ہیں, کس بندے میں کتنی طلب ہے, کتنی پیاس ہے, کتنی تڑپ ہے, کتنا وہ اپنی اس نیت کے اندر سچا ہے, اور کس کی نیت میں کتنا کھوٹ ہے, کتنا دوغلا پن ہے, کون کس نیت سے کون سا نیک عمل کر رہا ہے. یہ سارے حقائق اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں, علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, وہ دلوں کے بھید سے واقف ہے, اسے معلوم ہے کہ کون سی عبادت میری ذات کی خاطر انجام دی جا رہی ہے اور کون سی عبادت میں کہیں کھوٹ اور ملاوٹ ہے. بڑے پیارے اشعار ہیں, کئی بار آپ حضرات کو سنا چکا ہوں, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا اور کون ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کون, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. دنیا میں تو انسان ظاہری حال حلیہ اپنا لیتا ہے, عبادت گزاروں کی صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, نیکوکاروں جیسے حال حلیہ بنا کر نیکوکاروں جیسے اعمال اپنا لیتا ہے, لیکن دل کے بھید تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا عمل مجھے خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, کون سا عمل رسم و رواج کے طور پر دستور کے مطابق, اور کون سا عمل مجبوری کی خاطر کیا جا رہا ہے. یہ تو وہاں جا کے سارا کھرا کھوٹا صاف ستھرا سامنے آ جائے گا. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. وہاں پھر زندگی کے سارے اثاثے سامنے ہوں گے کہ کھرا اثاثہ کون سا اور کھوٹا سکہ کون سا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اخلاص کے جذبوں کے ساتھ, صاف شفاف نیت کے ساتھ, یہ تبھی انسان کو ملتی ہے جب انسان کا اصلاح باطن ہو جائے, باطن کی دنیا سنور جائے, دل کی دنیا سنور جائے, دل کی حقیقت انسان کے اوپر منکشف ہو جائے کہ میرے دل کے اندر کون کون سے امراض لگے ہوئے ہیں, کون کون سی بیماریاں, کون کون سے روگ وہ اندر ہی اندر گھن بن کر میرے دل کی اور روحانی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور اصلاح باطن کے لیے گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ کوئی بھی مرشد, کوئی بھی مصلح, کوئی بھی مربی کہ جو انسان کو متنبع کرنے والا ہو, طبیب روحانی جو انسان کو اس کا مرض بتائے, سب سے پہلے تو اس کو اس بات کے اوپر آگاہ کرے کہ بھائی تو بیمار ہے. اول تو انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں بھی بیمار ہوں, روحانی روگ لگے ہوئے ہیں, روحانی امراض لگے ہوئے ہیں, دسیوں قسم کی روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے لیکن اپنے آپ کو بھلا چنگا سمجھتا ہے. حضرت کا مقولہ آپ حضرات نے سنا تھا کہ حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ جسمانی بیمار تو پھر بھی درد تکلیف محسوس کر کے ڈاکٹر اور طبیب کی طرف رخ کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں. سر کا درد ہو, پیٹ میں درد ہو, دانت میں درد ہو, کہیں بھی کوئی تکلیف اٹھتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں, مریض ہوں, طبیب کا رخ کرتا ہے, جا کے وہ اسے علاج طلب کرتا ہے, وہ جو پرہیز بتاتا ہے تو پرہیز کرتا ہے, جو دوا تجویز کرتا ہے اس کو کھاتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ تمہیں یہ مرض ہے تو یہ اس مرض کی حقیقت کو سمجھ کر احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو روحانی مریض ہے اس کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں, برس سال بسا اوقات وہ کسی روحانی روگ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ روحانی لحاظ سے اندرونی جو باطن ہے میرا کس قدر وہ بیماریوں کا شکنجہ بنا ہوا ہے, بیماریوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے اور اسی کے اندر زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ روحانی معالج کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ مریض کو اس بات سے آگاہ کرے کہ تو مریض ہے, تو بیمار ہے, پھر بیماری کی تشخیص کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے علاج کی تجویز کرنی ہوتی ہے, تب اگر وہ بیمار اور مریض اس کو حساسیت سے لے اور سامنے والے کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ جانے. جب کوئی انسان کسی بھی مرشد اور مصلح اور مربی سے تعلق جوڑتا ہے تو دو چیزوں پر اعتماد ہونا ضروری ہے، ایک اس کی عقل پر اور ایک اس کی خیر خواہی پر. عقل پر اس لحاظ سے کہ جو فیصلہ یہ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، کوئی نقصان والا فیصلہ میرے لیے تجویز نہیں کرے گا. اور دوسرا اس کے اوپر ایسا اعتماد ہو کہ یہ میرا ہمدرد اور خیر خواہ ہے، جو یہ مجھے رہنمائی کر رہے ہیں، میرے لیے جو مشورے تجویز کر رہے ہیں، یہ میری خیر خواہی پر مبنی ہے. ان دو چیزوں پر اعتماد کر کے جب کسی مربی سے وہ اپنی تربیت کراتا ہے، پھر باطن کی اصلاح ہوتی ہے، روحانی روگ اس کے سامنے آتے ہیں، روحانی امراض اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ دل کی دنیا تو میری اجڑی ہوئی ہے. جب دل کی دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح باطن ہوتا ہے، تو رفتہ رفتہ مرحلہ وار آہستہ آہستہ اس کے اندر سے رذائل اور بری عادتیں، بری خصلتیں، برے مزاج، برے اخلاق، اس کا ازالہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور خوبیوں سے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ مرحلہ وار بتدریج وہ آراستہ ہوتا ہے. اسے پھر اس نیک صحبت کی برکت سے اچھائی اور برائی معلوم ہونی شروع ہوتی ہے کہ کیا اچھائی ہے جو میرے اندر ہیں، کیا برائیاں ہیں جو میرے اندر سرایت کر چکی ہیں. پھر ہر عقل مند انسان وہ اچھائی کو اپناتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. پھر اس نیک صحبت کی برکت سے، جیسا کہ پچھلے مضمون میں عرض کیا کہ حضرت کے جو خلیفہ خاص تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مزوب رحمہ اللہ نے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت آپ تو فرماتے ہیں کہ کسی پیر سے مرید ہو جاؤ، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو، اس کے اوپر اعتماد کامل کر کے پھر اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرو، جن چیزوں کے کرنے کا وہ حکم دے اس کو کرو، جس سے بچنے کا حکم دے اس سے بچو، اور اللہ کی یاد اور ذکر اللہ بھی سیکھ کر کرو. ذکر تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد میں جو تاثیر ہے وہ بغیر پوچھے کرو، تب بھی وہ فائدہ دے گا. تو حضرت نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا، فرمایا کہ بے شک ذکر اللہ میں تاثیر تو اپنی ذاتی موجود ہے، لیکن اس کی مثال تلوار کی سی ہے کہ تلوار بذات خود کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن جب تک کہ وہ کسی صحیح ہاتھ میں نہ دی جائے اس وقت تک وہ نہیں کاٹتی. تو ذکر اللہ کے اندر بھی جو تاثیر موجود ہے، فرمایا کہ جب تک کہ وہ صحیح انسان کے ہاتھ میں نہ لگے اور صحیح رہبر اور رہنما کے ذریعے سے اس کو ذکر کرنا نہ سیکھا جائے، اس وقت تک اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی، نمودار نہیں ہوگی. تو بات یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آ کے جس انداز کو اپنانے کا وہ حکم دیں، جس طریقہ کار کے اوپر وہ اپنے مرید کو لے کر چلیں، جب بندہ اور مرید اسی انداز پر چلتا ہے تو جس ڈگر پر وہ چل رہے ہیں اسی ڈگر پر اس کو لے کر چلتے ہیں. اور پھر ایک دھوکے کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ اب وہ اولیاء کاملین کہاں رہے، اللہ والے تو ڈھونڈنے بھی تلاش کرو تو نہیں ملتے. نیک لوگوں کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے لیکن نیک لوگ اب ناپید ہو گئے، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ پاک تو فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے بندو اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کو اپناؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر ایک انسان بولے سچے لوگ دنیا سے ناپید ہو گئے، اولیاء اللہ دنیا میں ہے ہی نہیں، تو یہ تو اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اللہ اتاری قیامت تک کے لیے احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے سچوں کے ساتھ رہو، سچے ہر زمانے میں ہر علاقے میں موجود رہیں گے. نظر نظر کا فرق ہے، انسان اگر اپنی اس نظر سے دیکھے کہ مجھے وقت کے جنید بغدادی اور رابعہ بصری اور حسن بصری نظر آئیں تو تب میں ان سے تعلق جوڑوں گا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. دنیاوی معاملے میں تو ذرا سا بھی انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، تو اپنے محلے اور علاقے کے طبیب کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس وقت تو نہیں کہتا کہ کوئی بڑے بڑے وقت کے جو بڑے حکماء گزرے ان کے درجے کا اور اونچے اعلیٰ درجے کا کوئی طبیب اور حاذق ماہر ڈاکٹر اور طبیب ہوگا، اس کے پاس جا کر علاج کراؤں گا. وہاں تو چونکہ فکر ہے اپنی صحت کی، جان کی، زندگی کی، تو تھوڑی سی تکلیف کے بعد بھی علاقے کے معمولی طبیب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے نسخے پر آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے. لیکن روحانی مرض کے لیے اس دھوکے کا سہارا لیتا ہے، چونکہ فکر نہیں دین کی یا دینداری کی، اندر روحانی زندگی اگر تباہ و برباد ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. ارے جناب، نیک لوگ دریافت نہیں ہوتے، دستیاب نہیں ہوتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والے ہر زمانے میں نادر و نایاب تو ہو سکتے ہیں لیکن کمیاب نہیں ہو سکتے کہ وہ پائے نہ جائیں. نایاب نہیں ہوں گے، کمیاب ہو سکتے ہیں، کم پائے جاتے ہیں، چھپے رستم ہوتے ہیں اللہ والے، لیکن ہوتے ہر زمانے میں ہیں، ہر علاقے میں ہیں، کہ کسی بھی اللہ والے سے انسان کا مزاج ملتا ہو، طبیعت ملتی ہو، مناسبت ہوتی ہو، لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ چلو جب اصلاح کرانی ہے، تعلق جوڑنا ہے، تو اعلیٰ معیار کے کسی اونچے درجے کے مربی اور مسلح سے تعلق جوڑیں گے تاکہ نام بھی ہو کہ فلانے کے مرید ہیں. اس دھوکے میں رہ کر وہ چونکہ بڑی شخصیت ہیں جن کا انتخاب کیا، اب ان سے بیعت تو ہو گئے لیکن استفادے کا موقع نہیں، اور نام آوری کی وجہ سے تعلق تو جوڑ لیا لیکن ان سے وہ فیض نہیں مل پاتا، استفادہ نہیں ہو پاتا، اور مناسبت بھی وہ کامل درجے کی نہیں، آپس میں ہم مزاجی، ہم آہنگی اور مناسبت جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں. تو برائے نام بیعت تو ہو گئے، دھوکے میں مبتلا ہو گئے، ہم فلانے بزرگ سے بیعت ہیں، اب نہ اس کا ان سے کوئی تعلق کوئی جوڑ، نہ ان کا اس سے کوئی تعلق، نہ اس کی ان کی صحبت میں جاتا ہے، نہ ان سے فیضیاب ہوتا ہے، اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ فلانے بزرگ کے ہم مرید ہیں. اس دھوکے میں رہ کر صرف وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر جس طرح کی زندگی گزار رہا تھا گزارتا چلا جاتا ہے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اپنے عزیز اور قریبی رشتہ داروں کو آپ نے تنبیہ فرمائی، اپنی پھوپھی کو فرمایا کہ پھوپھی جان اس دھوکے میں مت رہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نجات ہو جائے گی، اپنے اعمال کی فکر کرنا، آخرت کی تیاری کر کے تشریف لانا. اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ فاطمہ اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ محمد کی بیٹی ہوں نجات پا جاؤں گی، فرمایا کہ آخرت کی بھرپور تیاری کر کے آنا. حضرت ربیعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، کہ جو تہجد کے وقت آپ کے لیے آپ کی مسواک، پانی کا بھرا ہوا لوٹا اور آپ کی جائے نماز، یہ سب چیزیں تیار لے کر آپ کے در دولت پر دروازے پر باہر انتظار میں رہتے تھے، جب آپ باہر تشریف لاتے وضو کروا کے مسواک دے کے مسلح بچھا کے جہاں آپ کی تہجد کی جگہ تھی وہاں ساری تیاری کرا دیتے تھے. فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں وہاں پر انتظار میں ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دروازے کے ساتھ، کبھی کبھی اونگ آ جاتی سو جاتا تھا، جیسے ہی دروازے میں حرکت ہوتی جاگ جاتا، فوراً آپ کے لیے وضو کا سامان لے کر چلتے وضو کراتے، اور تہجد کے لیے آپ تیار ہو کر تہجد کی نماز میں مشغول ہو جاتے، مصروف ہو جاتے. ایک دن خوش ہو کر آپ نے فرمایا کہ ربیعہ بولو کوئی دلی چاہت ہو، کوئی دلی خواہش ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. حضرت ربیعہ نے دو لمحے سوچا کہ بہترین موقع ہاتھ لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے، مانگو ربیعہ کیا چاہتے ہو مانگو، مطلب یہی تھا جو مانگو گے ملے گا. اب دو چیزیں سامنے تھیں، دنیا اور آخرت. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس صحبت کا اثر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، منجے ہوئے تھے، مانگنے کو دنیا کی بادشاہت بھی مانگتے تو مل جاتی، لیکن جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے اور عارضی ہے، وقتی ہے، چند سال کی بات ہے. ایک شخص تھے بہرے بھی گونگے بھی نابینا بھی، اور اللہ کے راستے میں یہ تبلیغ والے حضرات کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. ایک بزرگ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی معلوم ہوا کہ وہ جماعت تھی سارے گونگے اور بہروں کی، انہی میں ایک شخص تھے جن کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں لیکن بینائی بھی نہیں تھی. معلوم ہوا کہ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، جو انسان نہ سنتا ہو، نہ بولتا ہو، نہ دیکھتا ہو، کس انداز سے وہ تبلیغ کرے گا اور آگے کس طرح سے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچائے گا. تو بہت حیران ہوں، ان کو بلایا کہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اور پھر بھی کس جذبے کے ساتھ نکلا ہوا ہے. تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی یہ تو نہ سنتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا، کہ اس کو اشاروں میں سمجھایا جائے تو یہ کس طرح سے کسی بات کو سمجھے گا اور سمجھائے گا. تو ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا، اس نے پھر بتایا کہ یہ ہاتھوں کے بولی سے بات کو سمجھاتے ہیں، نابینا لوگوں کے لیے بھی کوئی بولی جس میں ہاتھ کے اوپر اس طرح سے اشارہ کیا جاتا ہے جس سے وہ اپنا مدعا بیان کر لیتے ہیں. کہا کہ یہ ان کا ترجمان ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو بھی بات بولنی ہوتی ہے کرنا ہوتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح وہ ہاتھ کی جو پڑھائی ہے اس کے ذریعے اظہار معافی ضمیر کر لیتے ہیں. حیران ہو گئے تو انہوں نے اس ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ تم تو نابینا بھی ہو، بہرے بھی ہو، گونگے بھی ہو، تو تم یہ سارا سب کچھ اتنا ایک سفر طے کر کے نکلے ہوئے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تم تو معذور تھے، تمہارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج، بیمار کے اوپر اللہ پاک نے پابندیاں بہت سی ہلکی کر دی، چھوٹ دی ہے. جب اس ترجمان نے ان سے سوال کیا، اس پر جو اس نے جواب دیا، کہا کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں بھی راضی ہوں،
کہ اس نے مجھے بہرا بنایا، گونگا بنایا، اندھا بنایا، اور راضی ہونے کی وجہ کیا بتائی؟ کہا کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ اس نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اتنا بڑا اس نے مجھ پر انعام کیا ہے. اور کہا کہ یہ بینائی کا نہ ہونا، سنوائی کا نہ ہونا، گویائی کا نہ ہونا، اپنے انداز سے انہوں نے جو بتایا اس کی ترجمانی انہوں نے کی. کہا کہ یہ تو عارضی اور وقتی بات ہے، کچھ وقت کی بات ہے کہ میں ان چیزوں سے محروم ہوں، لیکن میں نے بھی اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، آخرت کے اندر جب آپ مجھے یہ نعمتیں واپس لوٹائیں گے، جب میری سماعت واپس ملے گی، میری گویائی واپس ملے گی اور میری بینائی واپس ملے گی، تو سب سے پہلے میری جو نظر پڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑے. بالکل، یعنی دنیا اندھیری ہے، خاموش ہے، بالکل گویائی نہیں. گونگوں کے لیے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، دل کی بات سامنے والے کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، خاموش. اور بہرے ہیں، پوری دنیا ان کے لیے خاموش ہے. نابینا ہیں، پوری دنیا ان کے لیے اندھیری ہے. ان بڑی بڑی تینوں نعمتوں سے محروم ہیں بظاہر، لیکن دل کے اندر شکر گزاری کس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اس حالت پر بھی راضی اور خوش ہوں کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. البتہ اتنی چاہت ضرور اللہ کا سامنے رکھیے گا، اللہ جب بینائی آپ لوٹائیں گے تو سب سے پہلے میری نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑ جائے. تو حال یہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی، جب انسان کے اوپر حقیقت آخرت کھل جاتی ہے تو دنیا کی زندگی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ چند روزہ ہے، چند سال کی بات ہے، تھوڑا سا وقت گزر جائے گا، اور ایک وقتی بات ہے جو ابھی جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہم میں سے جو حضرات زندگی گزار کر کوئی 40 سال سے اوپر ہو چکا، کوئی 50 سال سے اوپر ہو چکا، کوئی 60 سال سے اوپر ہو چکا، سابقہ زندگی دیکھیں، خواب و خیال لگتی ہے، ایک سمٹا ہوا افسانہ دکھائی دیتی ہے. موت کے وقت بھی جب پلٹ کر اپنی سابقہ زندگی کو دیکھیں گے، خواب و خیال لگے گی. تو حقیقت جب کھل جاتی ہے تو پھر بات یہی ہوتی ہے. تو ان صحابی نے چونکہ تربیت یافتہ تھے، منجے ہوئے تھے، دنیا اور آخرت دونوں میں موازنہ کیا، سوچا کہ دنیا کا اگر کوئی سوال سامنے رکھا تو دنیا تو مل جائے گی لیکن عارضی اور وقتی ملے گی، آخرت کی نعمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. دنیا میں تو اللہ پاک نے مجھے آپ کی رفاقت اور ساتھ دے دیا، پڑوس دے دیا، رات دن آپ کی صحبت میسر ہے، آخرت میں بھی آپ کا پڑوس اور جوار چاہتا ہوں. تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بس کثرت سجود کے ذریعے تو میری معاونت کرنا. مطلب یہ کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کروں گا کہ آخرت میں بھی تمہیں میرا ساتھ مل جائے، میرا پڑوس اور جوار مل جائے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے، فاعنی، تم میری مدد کرنا، معاونت کرنا، بکثرت سجود. مطلب یہ کہ عبادت گزاری کے اندر وقت گزار کر آخرت کے میدان میں آنا، تو انشاءاللہ تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہاں اس دھوکے میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب کسی بیعت کے لیے کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو کسی نامآور شخصیت، کسی بڑی شخصیت کا انتخاب کر لیا، بیعت بھی ہو گیا موقع ملنے پر، لیکن اب نہ ان سے استفادہ ہے، نہ ان سے فیضیاب ہو رہا ہے، اور گھمنڈ اور گمان میں یہ ہے کہ میں تو فلانے کا مرید ہوں. تو یہ فلانے کا مرید انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں. جب تک کہ عملی طور پر خود فیض یاب ہو کر اپنی عملی زندگی میں آخرت کی بھرپور تیاری نہ کر لے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیعت ہوتے وقت انسان دو چیزیں سامنے رکھے جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو جس سے بیعت ہو رہا ہے اس سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہو، جب کوئی مشورہ ہو، کوئی رہنمائی ہو، کوئی ہدایت لینی ہو تو وہ اس سے استفادہ کرے، اپنے مرشد سے رہنمائی لے کر اس کی ہدایت کے مطابق چلے. اور دوسری اہم ترین چیز، کہاں کے مزاج ملتے ہوں، عقیدت اور محبت اعلیٰ درجے کی ہو، مزاج ملتے ہوں. حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، ایک موقع پر اپنے مریدین سے سوال فرمایا، حضرت والد ماجد بھی موجود تھے، ابا جان نے گھر میں آ کے تذکرہ کیا، امی کے سامنے ہم بھی موجود تھے، کہ حضرت والد نے سوال رکھا اپنے مریدین کے سامنے کہ عقیدت اور محبت ان دونوں چیزوں میں زیادہ پائیدار کون سی چیز ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا. حضرت نے تفصیل بیان فرمایا، فرمایا کہ عقیدت یہ بہت کچا رشتہ ہے، محبت یہ بڑا گہرا رشتہ ہے، عقیدت بڑھتے بڑھتے جب محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. فرمایا کہ محبت کے اندر اگر محبوب کے اندر کوئی خامی بھی نظر آئے گی تو انسان چشم پوشی سے کام لیتا ہے، محبوب کی محبت میں اتنا انسان فدا ہوتا ہے کہ اس کی غلطی بھی اس کو خوبی دکھائی دیتی ہے. اور عقیدت بڑا کچا رشتہ ہے، ذرا سے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھی فوراً وہ چکنا چور ہو جاتی ہے. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بزرگ سے بیعت ہونے کا جب ارادہ ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو ان کے پاس جا کر ان سے بیعت ہو جاتا ہوں. بیعت ہونے کے ارادے سے ان سے خط کتابت ہوئی، انہوں نے وقت دے دیا ملاقات کا، وہ جب طے پا گیا. وہاں جب میں پہنچا، دروازے پر دستک دی تو ان بزرگ کی جوان سالہ بچیاں بے پردہ، انہوں نے آ کر دروازہ کھولا اور انہوں نے پھر میرے لیے انتظام کر کے اندر مہمان خانے تک مجھے پہنچایا. میں حیران رہ گیا کہ یہ تو بزرگ ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ کے کوئی خلیفہ تھے، تو خود تو بزرگ لیکن گھر کی حالت ایسی کہ جوان سالہ بچی بے پردہ، اور وہ دروازے پہ آ کے مہمان کو بلا کے اندر جا کے بٹھائے. تو کہا کہ میری تو ساری عقیدہ چکنا چور ہو گئی، جس جذبے کے ساتھ، جس شوق اور ولولے کے ساتھ میں آیا تھا اس پہ تو پانی پھر گیا. وہاں بیٹھا، انہوں نے احترام کیا اور مہمان کا اکرام کیا، ضیافت وغیرہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو وہی تذکرے میں لایا کہ وہ آپ نے خط کے اندر وہ دوسرا مدعا بھی لکھا تھا. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بات کو گول کر دیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ جب جس بزرگ سے میں بیعت ہو رہا ہوں خود ان کے گھر کی حالت ایسی ہو، تو پھر جب میری عقیدت کو بھی ایک ضبط لگ گئی تو پھر مجھے ان سے فیض نہیں پہنچے گا. فرمایا کہ میں بات کو گول کر کے طریقے سے وہاں سے رخصت ہو کے وہاں سے روانہ ہوا، ان سے بیعت نہیں ہوا. کیونکہ عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جب کسی سے معتقد ہوتا ہے تو اگر وہ کوئی چیز اپنے مزاج سے ہٹ کر دیکھے گا تو عقیدت ختم ہو جاتی ہے، جلدی زائل ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی چیز عقیدت کے بجائے محبت ہو تو محبت بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے. محبت کے اندر پھر انسان سامنے والے کی خامیوں کو بھی خوبی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور عقیدت ایسا کچا رشتہ. ہمارے یہاں ایک استاد محترم ہے، اس دن بتانے لگے کہ ایک نمازی میرے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، گفت و شنید کر رہا تھا، کہنے لگا کہ وہ فلانی مسجد کے امام صاحب، ان سے مجھے بڑی عقیدت تھی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بڑی دور سے میں جاتا تھا. بدقسمتی سے ایک دن وضو خانے پر وہ بھی وضو کر رہے تھے، میں بھی وضو کر رہا تھا. میں نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے دائیں ہاتھ سے نانگ صاف کر لی، اسی دن سے میری ساری عقیدت ٹوٹ گئی، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اگرچہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ کسی کو کاٹنے کے لیے بڑی آسانی سے کاٹ دیتا ہے. اگلا آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا پرہیزگار، میں بڑا متقی، اس نے دائیں ہاتھ سے ناک صاف، وہ تو دور ہو گیا، اپنا برا کر لیا. لیکن شیطان بڑی آسانی سے رشتہ توڑ دیتا ہے. پتنگ جب تک ڈوری میں بندی ہوتی ہے تو اس کو اتارنا، چڑھانا، بڑھانا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن جب ڈوری کٹ گئی ڈاما ڈول ہو کے، پھر وہ تھوڑی دیر میں ساری پھٹ پھٹا کر ستیاناش ہو جاتی ہے. تو انسان جب جڑا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. شیطان نے جہاں ڈوری کاٹ دی، پھر وہ ڈاما ڈول ہو کے ادھر جائے یا ادھر جائے، پھر وہ ہوا کے دوش پہ چلا جاتا ہے. تو بعض دفعہ عقیدت اتنا کچا رشتہ کہ لمحوں کے اندر یہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن محبت تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عقیدت اور محبت، ان دونوں کے اندر محبت دائمی رشتہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اپنے پیر و مرشد سے صرف عقیدت نہ ہو بلکہ محبت کے درجے میں رشتہ ہو، کہ وہ ایسا محبت والا رشتہ ہو کہ وہ اچھا برا بھلا ہر چیز ان کے سامنے ہو، پھر وہ جو خیر خواہی کے مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ مشورہ دیں تو انسان اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے والا ہو. تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں جس سے انسان بیعت ہو رہا ہو تو دو چیزیں وہ سامنے مقصودی ہونی چاہیے. ایک یہ کہ اس سے استفادہ بھرپور ہو سکتا ہو، ان سے رہنمائی لینا اس کے لیے آسان ہو، اور دوسرا ہم مزاجی ہو، ہم آہنگی ہو. اس کو مناسبت کہا جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مزاج ایک دوسرے سے ملتے ہوں، عقیدت اس درجے میں ہوں کہ آگے چل کے محبت بن جائے اور وہ محبوب بن جائے. ہمارے ایک بڑے بزرگ گزر گئے دنیا سے، اللہ کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے. تو فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اپنا دوست بنانے کے لیے جب انتخاب کرے تو کسی اللہ والے کو اپنا دوست بنا لے، اس سے اپنی گہری دوستی کا رشتہ قائم کرے. جب گہری دوستی ہو جائے گی تو دوستی کے اثرات خود بخود انسان میں منتقل ہوتے ہیں. جب کسی اللہ والے سے گہری دوستی قائم کر لی، اب حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جب اپنا گہرا دوست کسی اللہ والے کو بنا لیا تو لا محالہ خود بخود اس گہری دوستی کی وجہ سے، اس کی بدولت، اس کی برکت سے اچھائیاں اس کے اندر منتقل ہوتی چلی جائیں گی. پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا چلنا پھرنا سارا یہ آہستہ آہستہ یہ اسی کے رنگ میں رنگ جائے گا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے آداب شیخ بیان فرمایا، ایک جگہ تو خلاصہ بیان فرمایا، فرمایا کہ تمام کے تمام آداب شیخ کے مرید اپنے پیر کے کن کن آداب کی رعایت رکھے، اس کا خلاصہ فرمایا کہ دو جملوں میں یہ ہے کہ مرید کی کسی بھی نقل و حرکت کے ذریعے اس کے مرشد کی دل آزاری نہ ہو، اس کے کسی بھی انداز سے، کسی بھی طور طریقے سے، کسی بھی نقل و حرکت سے، کسی بھی بات چیت سے، کسی بھی قول یا فعل سے اس کے مرشد کی، اس کے مربی کی دل آزاری نہ ہو، اس کا دل خراب نہ ہو، دل رنجیدہ نہ ہو. فرمایا کہ تمام کے تمام آداب شیخ کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی نقل و حرکت سے اپنے مرشد کی دل آزاری نہ ہونے پائے، یہ خلاصہ ہو گیا. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ مرید کے لیے ایک ادب خاص یہ بھی ہے کہ ہر وقت اپنے مرشد کے ساتھ نہ لگا رہے کہ نجی زندگی میں بھی ٹو میں لگا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا. فرمایا کہ جو دستور کے مطابق جو معاملات ہیں ان معاملات کی حد تک وہ اپنے مرشد اور مربی کے ساتھ لگا رہے، حد سے زیادہ بھی وہ ہر وقت اس کے ساتھ نہ لگا رہے، چمٹا نہ رہے، کیونکہ بشر ہے، مرشد کی کوئی کمی کوتاہی اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گی، اس کی عقیدہ چکنا چور ہو جائے گی، فیض کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور یہ دور ہو جائے گا. مرشد کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، سارا نقصان و خسارہ مرید کا ہو جائے گا کہ وہ محروم القسمت ہو جائے گا. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ایک موقع پر اپنے ایک آنے والے معزز مہمان کو مدرسے کی چھت پر لے گئے. شام کا وقت تھا، عصر اور مغرب کے درمیان ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. وہاں سارا معائنہ کرایا کہ مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، جو گلستان جوہر والا مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا اس زمانے کی بات، اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، ٹھنڈا ماحول تھا. ہوتے ہوتے مغرب کا وقت آ گیا، نیچے مسجد میں آ گئے. مسجد کی چار دیواری بند تھی، وہاں کچھ حبس کی کیفیت تھی. نماز کے بعد ان بزرگ کو بیعت کا معاملہ تھا، بیعت فرمایا اور پھر اسی ماحول سے ایک نصیحت سمجھائی. فرمایا کہ دیکھو ابھی ہم چھت پر تھے، ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اور ہم اس سے فیضیاب ہو رہے تھے. اب ہم نیچے آ گئے، ہوا اور ہمارے درمیان دیوار حائل ہو گئی، اب ہم اس ہوا سے فیضیاب نہیں ہو رہے. فرمایا کہ جو مرشد اور مربی ہوتا ہے اس سے تو فیض کے ہوا کے جھونکے چل رہے ہوتے ہیں، فیض کے جھونکے چل رہے ہوتے ہیں. البتہ بسا اوقات مرید وہ کوئی کمی کوتاہی کوئی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اور مرشد کے درمیان گناہ کی دیوار آڑے لے آتا ہے، جس کی وجہ سے فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ ہوا کے جھونکے اس تک نہیں پہنچ پاتے، فیضیاب نہیں ہو پاتا. خود ہی کوئی کوتاہی کی، کوئی غلطی کی، کوئی بیدبی کی، کوئی گستاخی کی، جس کی وجہ سے اس کے اور اس مرید کے درمیان ایک گناہ کی دیوار آڑے آ گئی کہ اب فیض آنا معطل ہو گیا. ورنہ تو حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مربی اور مصلح کی مثال سورج جیسی ہے. سورج جب نکلتا ہے تو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، سورج کو بھی پتہ نہیں ہوتا میری روشنی کہاں کہاں جا رہی ہے، اور فیض پانے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ فیض کہاں کہاں سے آ رہا ہے، پوری کائنات کو روشنی ملتی ہے. فرمایا کہ مصلح اور مربی اللہ کے نیک بندے وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں اپنے اثرات ان کے پھیلتے ہیں، لیکن ان اثرات کو روکنے میں بسا اوقات خود طلب رکھنے والے کی کوئی کمی کوتاہی ایسی ہوتی ہے جو درمیان میں آڑے آ جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان فیض سے محروم ہو جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دو چیزیں ہیں بنیادی. ایک یہ ہے کہ جس سے انسان تعلق جوڑ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے، اور اپنے باطن کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے اخلاق رذیلہ سے بچاؤ کے لیے، اخلاق حسنہ سے متصف ہونے کے لیے. باطن کا جب سدھار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی انسان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی راہ ہموار ہوتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. تو جب وہ تعلق جوڑے، دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک استفادہ آسانی سے ہو سکتا ہو، دوسرا فرمایا کہ مناسبت کامل ہو، کہ ہم مزاجی ہو، ہم آہنگی ہو. اور اس کے لیے مثال بڑی آسان سی پیش فرمائی. فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس میں خون کی کمی ہو، ڈاکٹر حضرات تجویز کرتے ہیں کہ اس پہ خون چڑھایا جائے گا، تو اس خون کو چڑھاتے وقت دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ خون فریش ہو، تازہ ہو، اس میں کوئی جراثیم، کوئی پرانا ایسے رکھا ہوا گن اس میں نہ ہو، فریش تازہ. اور دوسرے فرمایا کہ گروپ ملتا ہو. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس سے خون لیا جا رہا ہے، اگر جس کو خون دیا جا رہا ہے وہ اعلیٰ مالدار گھرانے کا ہو، کھاتے پیتے گھرانے کا ہو، کوئی بڑا سرمایہ دار ہو، کوئی بڑا تاجر ہو، کوئی بڑا حکمران ہو، گورنر ہو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لیول کے آدمی کا خون لاؤ. اس وقت اگر ایک معمولی درجے کے انسان کا خون بھی شفاف ہے، فریش ہے، تازہ ہے، اس میں کوئی مضر صحت، کوئی جراثیم نہیں، فریش خون ہے، اور گروپ ملتا ہو، تو فرمایا کہ وہ تو پھر کسی ریڑی والے کے خون کا گروپ بھی ملتا ہوگا، لیکن تازہ ہے تو وہ خون چڑھانے پر آمادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے استفادہ جو کر رہا ہے، تو دو خوبیاں پائی جا رہی ہیں، کہ تازہ ہے، فریش، اور دوسرے یہ کہ گروپ مل رہا ہے, تو فرمایا کہ یہی حال انسان کا اصلاح کا ہے کہ جب وہ اصلاح باطن چاہ رہا ہو تو اگر معمولی درجے کا بھی کوئی مصلح اس کو مل رہا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ استفادہ آسانی سے ہو جائے گا, اور مزاج مل رہا ہے, انسیت اور ہم آہنگی ہے, آپس میں مناسبت کامل درجے کی طرفین سے, تو فرمایا کہ پھر یہ اس کے لیے وہ فیض جو فریش اور تازہ ہے, اس میں کوئی بدعات خرافات رسومات, کوئی دنیاوی لالچ حرص و تمع نہ ہو, کوئی دنیاوی اغراض نہ ہو, خالصتاً للہیت کے لیے وہ کام کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہو, بندوں کو اللہ تک پہنچا رہا ہو, اور آپس میں مزاج مل رہے ہوں, تو فرمایا کہ اس کو اس معمولی درجے کے مربی اور مصلی سے وہ فائدہ پہنچے گا جو بڑے نام آور سے نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ وہاں ایک تو مزاج نہیں ملے ہوئے اور استفادہ نہیں ہو پا رہا, وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لحاظ سے انسان کو اپنے باطن کی اصلاح کے لیے تعلق جوڑتے وقت یہ دو چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے تعلق جوڑ لیا جائے, اور اس کے بعد پھر اللہ کی رضا کے لیے انسان جب آگے قدم بڑھاتا ہے, اپنے باطن کی اصلاح کراتا ہے, اس نیک صحبت کی برکت سے ہی آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت ہونی شروع ہوتی ہے, پھر گناہوں سے دوری ہونا شروع ہوتی ہے, پھر گناہوں سے بچاؤ مل جاتا ہے, اور خدا نہ خواستہ گناہ ہو بھی جائیں تو فوراً توبہ کی توفیق ملتی ہے. اس غفلت والی زندگی سے انسان نکل جاتا ہے اور نیکوکاروں کی صحبت میں رہنے کی برکت سے دل کی دنیا صاف شفاف رہتی ہے. جب کبھی گناہ ہو گیا دل پہ ایک بوجھ ہو جاتا ہے, دل بوجھل ہو جاتا ہے, طبیعت کے اندر ایک کدورت سی آ جاتی ہے, جہاں توبہ کی ہلکا پھلکا صاف شفاف ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی نیکی کر کے خوشی محسوس کرو, کوئی برائی کر کے تمہارا دل بوجھل ہو جائے, سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے, تم مؤمن ہو. کہ دل کی دنیا صاف شفاف تھی, وہ گناہ کا داغ دھبا تمہیں بوجھل کر رہا تھا, تو سمجھ جاؤ ایمان تمہارا رونق والا ہے, تر و تازہ ہے, سدا بہار ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی برائی تمہیں افسردہ کر دے, رنجیدہ کرے اور نادم اور پریشان کرے, سمجھ جاؤ تمہارا ایمان تازہ ہے, کہ برائی تمہارے دل کے اوپر اس کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا, اور نیکی کر کے تمہارے اندر فرحت اور خوشی اور راحت اور ایک سکون محسوس ہو رہا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دل کی دنیا آباد ہے. اس کے برخلاف فرمایا کہ جب انسان گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہوتا ہے, فرمایا کہ وہ پہاڑ جتنا بڑا گناہ کر کے بھی اتنا ہلکا پھلکا اپنے آپ کو اس گناہ کے لحاظ سے محسوس کرتا ہے جیسے مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اس نے اڑا دی. گناہ اپنے اس حجم کے اعتبار سے, اس قباحت اور برائی کے اعتبار سے فرماتے پہاڑ کے برابر تھا, لیکن یہ گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے. الامان والحفیظ, جو جس گناہ کی لت میں پڑ جاتا ہے پھر اس گناہ کی برائی اس کے دل سے نکل جاتی ہے. جو زنا کا عادی ہے, زنا کرتے کرتے زنا کی قباحت اس کے دل سے نکل گئی. جو شراب کا عادی ہے, شراب پیتے پیتے شراب کی نحوست اس کے دل سے نکل گئی. جو ناجائز تعلقات کا عادی ہے, ناجائز تعلقات کی برائی اس کے دل سے نکل گئی. جو حرام لقمے کا عادی ہے, وہ حرام کھا کھا کے حرام خوری کرتے کرتے حرام لقمے کی نحوست اس کے دل سے نکل گئی. ہر گناہ کی یہ ایک خاصیت ہے کہ جو جس گناہ کے اندر جتنا زیادہ عادی ہو جائے گا, اس گناہ کی نحوست اور اس کی برائی اور اس کی اہمیت اس کے دل سے چلی جاتی ہے. وہی انسان جب گناہ سے دور تھا اس کے نام سے ڈرتا تھا, کب کپاتا تھا, خوف زدہ ہوتا تھا, آہستہ 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 برائی بری صحبت نے اس کو لے جا کر آگے بڑھایا, ہوتے ہوتے وہ بسا اوقات حرام کاری کرتا ہے, حرام خوری کرتا ہے, لیکن ذرہ برابر کپ کپی نہیں ہوتی. اور الیاذ باللہ بسا اوقات اس گناہ کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے, پھر وہ کفریات بھی بکتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کفریات کیوں نکل رہی ہیں, مغلظات کیوں نکل رہی ہیں. وہ دل کا کفر ہوا کرتا ہے جو زبان کی ذریعے سے باہر نکلتا ہے. تو فرمایا کہ بساؤں کا پہاڑ کے برابر بڑا گناہ بھی انسان سے سرزد ہوتا ہے, وہ معمولی سمجھ کر ایسے جیسے مکھی کی ناک پہ بیٹھی اڑا دی, ایسے وہ اس کو معمولی سمجھنے لگتا ہے. اچھی صحبت میں رہنے کی بدولت انسان کو برائی کرتے وقت بھی احساس ہوتا ہے کہ برا کام کر رہا ہوں, غلط کام کر رہا ہوں, برائی مجھ سے سرزد ہو رہی ہے, بساؤں کا تو اسی وقت رک جاتا ہے, یہ احساس اس کو بچا لیتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے بہت سارے نسخے لکھے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت عارف باللہ ایک نسخہ تجویز فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ عین گناہ کے وقت انسان یہ تصور کر لے کہ اگر اس وقت میرے ساتھ میری امی ہو, میرے ابا ہو, میرا بھائی ہو, میرا بیٹا ہو, میرا کوئی بھی رشتہ دار میرے ساتھ موجود ہو, تو کیا میں یہ گناہ کروں گا؟ اس کے ہوتے ہوئے, والدہ کے ہوتے ہوئے, والد کے ہوتے ہوئے, بھائی کے ہوتے ہوئے, بیٹی بیٹے کے ہوتے ہوئے, میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. تو وہ اللہ کی ذات, وہ اللہ کی ہستی, وہ ہوا معکم اینما کنتم, جو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تو اس ہستی کے ہوتے ہوئے میں گناہ کیسے کروں؟ فرمایا کہ یہ تصور اس کو بڑے سے بڑے گناہ سے بھی آسانی سے روک لے گا. انسان کو حیا آئے گی, ایمانی غیرت جوش میں آئے گی کہ جب میں اپنے انسانی رشتے کے ہوتے ہوئے اس گناہ کو نہیں کر سکتا, شرم آڑے آتی ہے, حیا مجھے روک دیتی ہے کہ والدہ کے ساتھ ہوتے ہوئے, والد کے ساتھ ہوتے ہوئے میں گناہ نہیں کر سکتا. تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے, میرا مالک و خالق, میرا رازق, جس کے مجھ پر انعامات کی بارش, اس کے ہوتے ہوئے میں گناہ کیسے کروں؟ اس کی نافرمانی. فرمایا کہ یہ تصور انسان کو گناہ سے روک لے گا. اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور نامی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ زندہ لوگوں کے حال احوال وقتاً فوقتاً عالم برزخ میں ان کے جو مردہ رشتہ دار ہیں, آبا اور اجداد ہیں, جو رشتہ دار دنیا سے گزر چکے, ان کے اوپر زندہ لوگوں کے حال احوال وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کے جو آبا اور اجداد دنیا سے گزر گئے عالم برزخ میں, تو ان کے سامنے ان کے بیٹوں کے, ان کے پوتوں کے, ان کے گھر والوں کے حال احوال وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا کے اندر نیکوکار ہیں یا بدکار ہیں. موٹے موٹے اجمالی طور پر ان کے احوال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. حدیث مبارک میں آتے ہیں کہ اگر وہ نیکوکاری میں لگے ہوئے زندہ لوگ, تو جانے والے اپنے نیکوکار, اپنے وارثین کے یہ حال احوال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, سرور محسوس کرتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری آل اولاد, ہمارا گھرانہ, ہمارا خاندان, ہمارے بال بچے پیچھے نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اگر وہ بدکاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو جب یہ حال احوال ان کو بتائے جاتے ہیں, خبریں دی جاتی ہیں, عالم برزخ کا نظام بھی عجیب و غریب ہے, جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, سننے سے تعلق نہیں رکھتا. ایک بزرگ تھے جو فرمایا کرتے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو دنیا سے جاتے ہیں موت کے حالات نہیں بتاتے, برزخ کے حالات نہیں بتاتے, تعجب ہوتا ہے. جب خود دنیا سے جانے لگے, بیٹے نے کہا ابا جان آپ تو فرمایا کرتے تھے, آپ ہی کچھ حالات بتا دیں. فرمایا کہ موت کے حالات تو ایسے سخت شدید ترین, لگ رہا ہے کہ زمین اور آسمان چکی کے دو پارٹ ہیں جس کے درمیان مجھے رکھ کر پیسا جا رہا ہے. زمین ایک پارٹ, چکی کا آسمان دوسرا پارٹ, اس کے درمیان میں مجھے رکھ کے پیسا جا رہا ہو, ایسے شدید ترین سختی محسوس ہو رہی ہے. آخرت کے حالات کے بارے میں فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک پرچی میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا, اگر اجازت مل گئی تو کچھ لکھ کر واپس بھیج دوں گا. بعض دفعہ کوئی معاملات قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے ہو جاتے ہیں رونما, جو کرامات کے زمرے میں آ جاتے ہیں. بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ خر کے عادت بعض چیزیں اللہ کے نیک بندوں سے صادر ہو جایا کرتی ہیں. انبیاء سے ظاہر ہوتی ہیں تو وہ معجزات کہلاتی ہیں, اولیاء سے صادر ہوں تو کرامات کہلاتی ہیں. لیکن کرامات یہ کوئی مقصودی چیز نہیں, مطلوب اور مقصود نہیں, ہو جائے من جانب اللہ ہو جائے, ورنہ بندے کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہوا میں اڑنا یہ کون سے کمال کی بات ہے, مچھر بھی اڑتا ہے, مکھی بھی اڑتی ہے, چیل کوا بھی اڑتے ہیں, پانی پر چلنا کون سی مشکل بات ہے, کون سی کمال کی بات ہے, خس و خاشاک بھی پانی کے اوپر تیرتا ہوا جاتا ہے. تو یہ کوئی کمال ہے اور مقصود ہی چیز نہیں. لیکن بسا اوقات اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں خرق عادت کو یہ ایسی چیز دکھا دیتے ہیں جس سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ ان بزرگ نے ایک پرچی رکھوا لی, انتقال کر گئے, کفن کے ساتھ ایک پرچی رکھ دی. بعد وفات جب تدفین ہو گئی, اگلے دن جب ان کے صاحبزادے قبر پر گئے تو دیکھا پرچی قبر پر رکھی تھی, لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, بتانے سے تعلق نہیں رکھتے. وہاں جب انسان پہنچے گا وہاں کی دنیا کیسی ہے, وہاں جا کر ہی وہ اندازہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے آخرت کے میدان میں, برزخ میں پہنچتا ہے, تو نیک ہوتا ہے تو اعلی علیین کے اندر روح پہنچا دی جاتی ہے, اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو سجیل, برے لوگوں کے ساتھ اس کی روح کو جمع کر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ جب کوئی نیک روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں عزیز اور اقارب رشتہ دار اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں دنیا والوں کے حالات کیسے ہیں, فلاں کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. تو انہی کے اندر وہ تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں کا بھی تو انتقال ہو گیا مجھ سے پہلے, اور وہ وہاں نظر نہیں آتا حالانکہ اس کا انتقال پہلے ہو چکا ہوتا ہے, علیین کے اندر وہ دکھائی نہیں دیتا. تو پھر یہ لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں کہ ہوئے ہوئے اس کا انتقال ہوا اور وہ ہم تک نہیں پہنچا, لگتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا, افسردہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اعمال ان کے پاس پیش ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ کے وہ رشتہ دار, عزیز اور اقارب, وہ گھر والے, آل اولاد, وہ بدکاریوں میں لگے ہوئے ہیں, تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ عالم برزخ کے اندر وہ جو ان کے آبا اور اجداد کی روح ہیں, وہ افسردہ خاطر ہوتے ہیں, رنجیدہ ہوتے ہیں, افسردہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو نیک چھوڑا تھا لیکن وہ بدی اور برائیوں میں لگ گئے. حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے بھی سبق ملتا ہے، اگر انسان اس تصور کو برقرار رکھے، اپنے بزرگوں کی لاج رکھے، اپنے جانے والے دنیا سے گزرنے والے باپ داداؤں کی لاج رکھے کہ وہ تو دنیا سے گزر گئے، اب ان کی لاج رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نیک سیرت نیک صورت بن کر، نیکیوں والی زندگی گزار کر، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے کہ جب وقتاً فوقتاً ہمارے اعمال کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جائے تو ان کی خوشی کے مارے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دل کو خوشی ملے، سرور ملے کہ آل اولاد بال بچے نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، نہیں یہ کہ گناہوں کی زندگی گزاریں، کل کو جب ہمارے آل احوال سے ہمارے باپ داداؤں کو مطلع کیا جائے، ہمارے اساتذہ کو آگاہ کیا جائے کہ تمہارے شاگرد یہ کرتوت کر رہے ہیں، تو نہیں یہ کہ ہمارے استادوں کا ہمارے باپ داداؤں کا دل رنجیدہ ہو. فرمایا کہ اس تصور کو بھی انسان سامنے رکھے کہ وقتاً فوقتاً، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی امت کے احوال وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے ہیں، حالات سے آگاہ رکھا جاتا ہے وقتاً فوقتاً. ایک تو علم غیب، وہ تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو حاصل ہے، عالم الغیب یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، آگاہ کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً کہ امت کے حال احوال، کن حالات سے امت گزر رہی ہے. امتی اگر نیکیوں میں لگا ہوتا ہے تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، سرور محسوس ہوتا ہے. امتی اگر گناہوں میں دلدل میں دسا ہوا ہو، آقا کا دل رنجیدہ ہوتا ہے کہ امت گمراہی میں جا رہی ہے. تو ایک امتی کا اس طرح سے آقا کے لیے دل رنجیدہ کرنے کا باعث بننا، کس قدر یہ محرومی کی بات ہو جائے گی. ایک بزرگ تھے جن سے کسی نے مال کی سامان کی کوئی پوٹلی تھی وہ چھین لی، چھین کے بھاگ گیا چور. اللہ کے دوست تھے، نیک ولی تھے، سیدھے سادے، تو چور جب تھوڑا دور بھاگا تو بینائی سلب ہو گئی، وہاں کھڑا ہو کے رونے لگا، نابینا ہو گیا، آنکھیں ہیں لیکن بینائی سلب ہو گئی. تو لوگوں نے پوچھا کیوں روتا ہے، پتہ چلا کہ وہ کسی کی میں تھیلی چھین کر لایا تھا اور یہاں تک پہنچا مجھے نظر نہیں آ رہا، اندھیرا چھا گیا، لوگ اس کو پکڑ کے واپس لائے جس علاقے میں اس نے تھیلا چھینا تھا. معلومات کرتے کرتے ہاں جس محلے میں چھینا تھا وہاں کسی دکاندار سے پتہ کہ اس نے کہا یہ فلاں نمازی صاحب کا تھیلا چھین کر بھاگا تھا، وہ ہر نماز کے وقت آتے جاتے ہیں، ابھی اگلی نماز آئے گی یہاں سے گزریں گے. وہاں لوگ انتظار میں بیٹھ گئے. وہ کہ چھپے رستم اللہ کے دوست تھے، نماز کا وقت آیا، وہ نمازی حضرت وہاں سے جب آئے، لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کا تھیلا؟ کہا جی ہاں. کہا کہ یہ چھین کے بھاگا تو وہاں تک پہنچا، اس کی بینائی سلب ہو گئی، رو رہا ہے، اس کو معاف کر دیں. فرمایا جس وقت اس نے تھیلا چھینا تھا میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، بینائی چلے گئی، اس کی اپنی محرومی کی بات ہے، میں نے تو کوئی بد دعا نہ دی، نہ کوئی اس کے لیے میں نے کوئی بدخواہی کی. لوگ حیران ہو گئے، آپ کا سامان کا تھیلا مال کا تھیلا چھین کر بھاگو اور آپ نے اسی وقت کیسے معاف کر دیا؟ تفصیل جب دریافت کی تو فرمانے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تک میری امت کا حساب کتاب نہیں نمٹ جائے گا اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. فرمایا کہ جیسے اس نے میرا تھیلا چھینا میں نے اس کو انن فانن اس لیے معاف کیا کہ اگر میں معاف نہیں کرتا کل قیامت میں میدان محشر میں اس کا معاملہ، اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوتا، جتنی دیر اس کے مقدمے کو نمٹانے میں میری وجہ سے لگتی، اتنی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں داخلے میں میری وجہ سے دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی، تو میں نے نہیں چاہا کہ آپ کے جنت کے داخلے کے اندر میں آڑے آؤں اور آپ کے جنت میں تاخیر میرا یہ مقدمے کی مقدار کی مدت بھی بنے. میں نے اس لیے آنن فانن اس کو معاف کیا کہ میرا کوئی مقدمہ اللہ کی عدالت میں قائم نہ ہو جس کی وجہ سے حضور کا جنت میں داخلہ مؤخر ہو. ایسے ایسے اللہ کے بندے جو نیک طینت نیک صفت نیک سیرت کے، جو دل ایسے صاف شفاف رکھنے والے کہ مجرم کو بھی اس وجہ سے معاف کر رہے ہیں. ایک چور تھا جس نے جیب کاٹی تھی کسی عیسائی انگریز کی ہندوستان کے اندر، اور وہاں سے وہ جیب کاٹ کے جب لایا تھا تو بڑی بھاری رقم ہاتھ لگی تھی، اور پھر جیب تو کاٹ لی لیکن شرمندہ ہوا کہ اچھا نہیں کیا، واپس جا کے پھر وہ رقم اس کو واپس کر دی. یہ چیلا تھا جیب کتروں میں پورا جو ان کا گروپ ہوتا ہے، آ کر پھر اپنے سرغنے کو بتایا کہ آج جیب تو کاٹی تھی، بڑی بھاری رقم ہاتھ لگی تھی لیکن ایک شرمندگی حائل ہوئی، اس شرمندگی کی وجہ سے وہ رقم واپس کرایا، بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ اس کو واپس دے کر آیا. پوچھا بھائی کون سی شرمندگی؟ کہنے لگا کہ جیب تو کاٹ لی تھی، رقم بھی بھاری بھرکم ہاتھ لگ گئی، لیکن ایک احساس ہوا کہ یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، کل کو جب میدان محشر میں پیشی ہوگی، حساب کتاب کا معاملہ آئے گا، تو ایک عیسائی اللہ کی عدالت میں آ کر کھڑا ہوگا کہ میری جیب کاٹی تھی, اور مجرم مسلمان بن کے آ کر کھڑا ہوگا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر دکھ ہوگا کہ میرے مسلمان امتی نے عیسائی کی جیب کاٹی اور عیسائی میرے امتی کے خلاف آ کر عدالت میں مقدمہ دائر کرے. کہا کہ اس احساس نے مجھے شرمندہ کر دیا کہ میری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ عیسائی کی وجہ سے کہ عیسائی وہ مقدمہ دائر کرنے والا ہو اور مسلمان اس کا مجرم بن کر آئے اور حضور کا دل دکھے. کہا کہ یہ مجھے گوارا نہ ہوا, جا کر میں نے واپس کر دیا. اس پر اس سرغنے نے اپنی جیب سے 10 روپے, اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی تھی, وہ نکال کر انعام دیا کہ واہ بھائی واہ, یہ تو نے کمال کیا, یہ لے میری طرف سے انعام. بعض دفعہ انسان اس چیز کو محسوس رکھے کہ ہماری زندگی کی نیکیاں یہ ہمارے بڑوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہیں. اذا مات الانسان انقطع عمله, انسان جب انتقال کر جاتا ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے, یا تو اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو, مسجد بنائی, کنواں کھودا, کسی کو گھر بنا کر دے دیا, کسی کے آرام کی سہولت کی چیزیں بھی دے دی, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, فیض یاب ہو رہے ہیں, یا فرمایا کہ علمی خدمات چھوڑ کر گیا, پیچھے علم سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا نمبر 3 فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے. ہم اگر یہ تصور قائم رکھیں جو حضرت تھانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے میدان میں ہمارے بڑوں کو ہمارے اعمال کا وقتاً فوقتاً ان کو آگاہ کیا جاتا ہے, تو اس تصور کو بھی اگر رکھا جائے کہ ہمارے بڑوں کو ہماری نیکیوں سے خوشی ملتی ہے تو انسان نیکیاں کرے گا, گناہوں سے بچے گا, کہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے بڑوں کا دل رنجیدہ نہ ہو. اور اسی طرح یہ اعمال وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیے جاتے ہیں, تو اس تصور کو بھی انسان سامنے رکھے. شرک کے درجے میں نہیں کہ کوئی نیکی حضور کے لیے کر رہا ہو, کسی گناہ سے حضور کے لیے اللہ کے لیے نیکی ہو, اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ سے بچنا ہو. پکا موحد ہو, پکا توحیدی ہو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پکا تکا موحد ہو, اللہ تعالیٰ ذات میں یکتا, صفات میں یکتا, قدرت میں, کمال میں, صفات میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے, کوئی اس کا ساری اور شریک نہیں. باقی تمام کے تمام مخلوق ہیں, مخلوق میں ایک سے ایک اعلیٰ اور عرفہ اور اونچے درجے کے ہیں. ورفعنا لک ذکرک, سب سے بلند یہ شان رکھنے والی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کا علم بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ, جن کے کمال بھی سب سے زیادہ بلند و بالا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ, تمام کے تمام صفات آپ کے اندر کمالیہ یکجا ہیں, لیکن ربوبیت کے اندر شریک نہیں, علم کے اندر شریک نہیں, تصرفات میں شریک نہیں, قدرت میں شریک نہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر مخلوق میں کوئی بلند و بالا ہستی ہیں تو وہ آپ ہی ہیں. تو کام تو اللہ کی ذات کے لیے ہو, عبادت بھی اللہ ہی وحدہ لا شریک کے لیے ہو, گناہوں سے بچنا بھی اللہ ہی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہو, لیکن یہ چیزیں بھی مستحضر ہوں کہ جب میں اپنے باپ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتا, اللہ کی موجودگی میں گناہ کیسے کروں, تو گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس تصور کو رکھنا, گناہوں سے بچنے والی زندگی, پاکیزگی جب انسان اختیار کرتا ہے, اللہ کا دوست بن جاتا ہے, جب گناہ سے بچ کر اللہ کو یاد کرتا ہے, پھر جو دل میں حلاوت اور نور جگہ کرتا ہے, عبادت میں بھی نور اور حلاوت اور تازگی ملتی ہے, زندگی کے اندر بھی رونق آتی ہے, ایمان بھی پروان چڑھتا ہے, اور خدا نہ خواستہ گندگی میں لگا ہوا لت پت ہو, گناہوں کی آلودگی میں آلودہ ہو, اور پھر کہے مجھ میں خوشبو آئے, وجود پر تو غلاظت ملی ہوئی ہے, فضلہ ملا ہوا ہو, کہے خوشبو نہیں آتی. خوشبو کیسے آئے گی؟ خوشبو تو عطر لگانے سے آئے گی. وجود پر غلاظت مل لی اور متلاشی ہے خوشبو کا, وجود کو گناہوں سے آلودہ کیا ہوا ہے, سارے وجود کو گناہوں کی لت پت میں اس کو آلودہ کیا ہوا ہے, آنکھیں گندی, کان گندے, زبان گندا, دل دماغ گندے, تصورات اور خیالات گندے, سوچ و بچار گندی, زندگی کے معاملات سارے گندے, گناہوں سے آلودہ ہوں, اور پھر انسان کہے چین مل جائے, سکون مل جائے, اطمینان ملے, راحت ملے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین ملے کامل اور حلاوت ایمانی ملے, یہ این خیال استو محال استو جنو. گناہوں سے بچ بچ کے پاک صاف زندگی گزارے گا, پھر صاف ستھری زندگی کے اندر وہ تراوت, وہ حلاوت, وہ ایمان محسوس کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ دیتے. گناہ بے شمار کرے, دنیا کی نعمتیں بے شمار اس کو پھر بھی ملی رہیں گی, لکھ پتی ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، کار، کوٹھی، بنگلے، تجارت، کاروبار، سب کچھ ملتا رہے گا، یہ سب کچھ دنیا ہے. لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اطمینان قلبی ہے، جو حلاوت ایمانی ہے، جو یقین کامل ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی محبت اور تعلق ہے، یہ اللہ پاک اپنی محبت والے، ایمان والے بندوں کو دیتے ہیں. یہ صرف اسی کو ملے گی جو گناہوں سے بچے گا، اپنے وجود کو پاک و صاف رکھے گا، پھر اس کے وجود سے نور پھوٹے گا، خوشبو پھوٹے گی، حلاوت ایمانی اس کے اندر محسوس ہوگی، تراوٹ اس کے وجود میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا سنا گیا اللہ پاک قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. امیر جمع ہیں احباب، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، درد دل کے ساتھ جو کچھ بھی اللہ پاک کہلوا لیتے ہیں، اخلاص اور محبت کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں انشاءاللہ رنگ لاتی ہیں تو انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے، خود مجھے بھی بے حد فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ، امید ایک آنے والے احباب کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے لیے مختلف ذریعے اختیار کرو. تو ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یا رب میرے پاس تو کوئی اساسہ نہیں، یہ جو بندے آپ کی بات سننے کے لیے میرے پاس جمع ہوتے ہیں، میں انہیں کو اپنا اساسہ سمجھتا ہوں، انہیں کی بدولت مجھے تقوی اور اپنی محبت عطا فرما دیں. یہی حال ہمارا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں مل کر بیٹھنا اور اپنے گھر کے اندر آنا قبول فرما لے، اور ہم سب کی کایا پلٹ دے، ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا کر نیک بنا دے. اس مجمع کے اندر نہیں جانے کون اللہ کا محبوب و قریبی دوست ہو، اللہ اپنے اس دوست کی بدولت ہم سب کو بھی اپنا دوست بنا لے، اپنے اس محبوب کی بدولت ہم سب کو بھی اپنا محبوب بنا لے، اور ہم سب کی ظاہری اور باطنی دل اور دنیا ساری دنیا کی ساری اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی ہمیں عطا فرمائے، دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو سرفراز فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. خواجہ محمد حسیب صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.